الحق ليظهره على الدين كله. وقال جل وعلا كما ورد في سورة سبا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمين يا رب العالمين. معزز حاضرين، اور اگر یہاں خواتین بھی شریک ہوں تو محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی 3 روز قبل ہی ماہ ربیع الاول کا اختتام ہوا ہے، اور یہ ماہ مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر جلسوں کا انعقاد، تقریروں کا انعقاد، مساجد میں جمعوں کے خطابات میں اس پر موضوع پر گفتگو، اخبارات میں مضامین، رسائل میں مضامین، ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے اوپر مقالات، یہ سارا جو ہے بھرپور پروگرام پورے مہینے جاری رہتا. اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں نئی بھی ہم نے شامل کر لی ہیں، یہ جلوسوں کا نکالنا اور یہ چراغا کرنا، یا یہ اس مسجد قبہ شریفہ کا کوئی ماڈل بنانا، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. اور ہمیں اپنے دین کو محفوظ رکھنا چاہیے کہ اس میں نئے اضافے نہ ہوں. محبت رسول جتنی بھی ہو کم ہے، غلو نہ ہو. آپ کو معلوم ہے کہ عیسائی جو تباہ ہوئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلو، قرآن نے کہا لا تغلو فی دینکم، غلو نہ کرو. حضرت عیسیٰ کی عقیدت اور محبت میں انہیں خدا کا بیٹا قرار دے دیا. ظاہر بات ہے کہ یہ کچھ دشمنی میں تو قرار نہیں دیا خدا کا بیٹا، یہ تو محبت کا، عقیدت کا، تعظیم کا غلو ہے. بہرحال آج میں بھی چاہتا ہوں کہ سیرت مطہرہ کے بعض پہلو آپ کے سامنے رکھوں، لیکن ان میں زیادہ تعلق جو ہے وہ حکمت سے ہوگا، فلسفہ، فلسفہ اس سیرت. سب سے پہلا سوال جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا، فلسفہ دین کی حیثیت سے نبوت اور رسالت کا مقام کیا ہے؟ ہمارے دین کی بنیاد ہے ایمان، اولاً ایمان باللہ توحید کامل کے ساتھ، ثانیاً ایمان بالآخرہ، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، جزا و سزا ہونی ہے. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ لَّبَدَا أَوْ لَنَارٌ لَّبَدَا. تیسرے نبوت و رسالت. ایمان بالملائکہ بھی اسی کی کڑی ہے، اس لیے کہ وہی لانے والے فرشتے ہیں، جن پر وہی نازل ہوئی وہ نبی ہے، اور نبیوں میں سے جن کو خاص طور پر کسی قوم کی طرف بھیج دیا گیا وہ رسول ہیں، اور جو کتابیں ان کی تھیں جن کے اندر ان کا پیغام محفوظ کیا گیا وہ کتابیں. ان سب کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان بالرسالت. اب اس میں منطقی طور پر رب کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، قرآن مجید نے جو ہدایت ہمیں بتائی کہ ہماری زندگی بہت طویل ہے، یہ 60-70-80 برس کی نہیں ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے تو اسے پیمانہ ہے امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہم دواں ہر دم جوان ہے زندگی. یہ میری شاعری نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے ایک زندگی یہ ہے, یہ ٹھیک ہے 60, 70, 80, 30, 35, 40, دوسری زندگی آخرت کی ہے, وہ ابدی زندگی ہے, کبھی ختم نہیں ہونے والی. تو کیا غلط کہا؟ تو اسے پیمانا ہے امروز و فردا سے نہ ناپ, جاوداں پہم دماں, ہر دم گواہ ہے زندگی. اور موت کیا ہے؟ زندگی کا وقفہ ہے. موت ایک زندگی کا وقفہ ہے, یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر, اتنی بات ہے صرف. اس لیے ہمارے ہاں لفظ کیا ہے؟ انتقال. موت کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ معدوم ہو گئے, ختم ہو گئے. آپ کی زندگی بھی ختم نہیں ہوتی. حیات دنیاوی کے فوراً بعد حیات برزخی ہے, حیات برزخی کے بعد حیات اخروی ہے, اور وہ ابدی ہے. اور اگر ذرا گہری بات بھی سمجھ لیں, ہماری زندگی کا ایک حصہ وہ تھا کہ جو ہم لاکھوں کروڑوں برس پہلے گزار کر آئے, اس وقت ہماری تخلیق ہوئی تھی صرف ارواح کے آدم میں, ابھی جسم نہیں تھے, ارواح. اور ان سے اللہ نے عہد لیا تھا, الستو بربکم قالوا بلا. تو ہم تھے کہ نہیں؟ کس سے عہد لیا تھا؟ پوری نوع انسانی آدم سے لے کر اور آخری جو بھی نسل انسانی کا فرد آئے گا دنیا میں, سب بیک وقت موجود تھے, لیکن صرف روحانی شکل میں, جسمانی صورت میں نہیں. اس میں عہد لیا گیا, الستو بربکم قالوا بلا. پھر ہمیں سنا دیا گیا, پھر ایک ایک کر کے رحم مادر میں جب 4 مہینے کا ہوتا ہے بچہ, تب اس کی روح وہاں سے لا کر پھونکی جاتی ہے. یہ حدیث متفق علیہ ہے, بخاری اور شریف کی, بخاری اور مسلم کی, عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالی, کہ تم میں سے ہر شخص اپنی والدہ کے بطن میں 40 دن نطفے کی شکل میں رہا ہے, 40 دن علقہ کی شکل میں رہا ہے, 40 دن مزغہ کی شکل میں رہا ہے. ثم یرسل المرک فینفخ فیہ روح. اس کے بعد فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس کے روح پھونک دیتا ہے. اس سے پہلے جان تھی, روح نہیں تھی, یہ دونوں چیزیں علیحدہ. اب یہ لمبی بات ہو جائے گی. اصل بات کیا ہے؟ ہماری زندگی میں سے تھوڑا سا حصہ کاٹ لیا, یہ 30, 40, 50, 60, 70 سال. اسے امتحانی وقفہ بنایا گیا, ٹیسٹنگ پیریڈ ہے تمہارا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا. اس نے یہ موت و حیات کا معاملہ اس لیے بنایا ہے کہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا. اسی نظم میں اقبال نے یہ بات کہی, اور آپ کو اندازہ ہو جائے, ہوا ہے اندازہ کہ مجھے اقبال سے اگر کوئی نسبت ہے, یہ نہیں ہے کہ میں اس کی ہر بات کو صحیح سمجھتا ہوں, بہت سی باتوں سے مجھے اختلاف ہے, لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دین کے فلسفہ اور حکمت کو اس دور میں جس طریقے سے اس نے پیش کیا ہے, اور عظمت قرآن کا جو نقشہ اس نے پیش کیا ہے, مجھے کوئی اور دوسرا اس کا ہمسر نظر نہیں آتا. معافی چاہتا ہوں, اس لیے کہ ہر ایک کے اپنے اپنے بزرگ ہیں جن کی عظمت ان کے ذہنوں میں ہے, قلوب میں ہے. وہ ممکن ہے مجھے میری بات سے اچھا نہ مانے, لیکن میں اپنی بات کہہ رہا ہوں. علم دین اور ہے, علم فقہ اور ہے, علم حدیث اور ہے, یہ باتیں الگ ہیں. تقوی اور ہے, تدین اور ہے, لیکن فلسفہ دین, حکمت دین اور عظمت قرآن, ان دو میدانوں میں آج 78 برس کی عمر میں گواہی دے رہا ہوں, جبکہ میں قرآن مجید کا مطالعہ 16-17 برس کی عمر سے کر رہا ہوں, اور میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بھی مدرسے قرآن دیا کرتا تھا. یہ بات سمجھیے 1950 ہو گئے چلی 60 سال. اب یہ جو ٹکڑا کاٹا ہے امتحانی, اس کے نتائج نکلے گے قیامت کے دن. تم پاس ہوئے, تم فیل ہوئے. یہ پاس اور فیل ہونے کا فیصلہ کس بنیاد پر کیا جائے گا؟ دیکھیے, امتحان لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر. ہمیں کیا پڑھایا گیا؟ آزمایا جاتا ہے کچھ سکھا کر, کچھ دے کر. آپ اپنے کسی بچے کو 100 روپے کا نوٹ دیں, پھر دیکھیں کیا کرتا ہے. وہ کھلونے کی دکان کی طرف جاتا ہے یا کوئی کتابوں کی دکان کی طرف جاتا ہے؟ پتہ چل جائے گا اس کا رجحان کیا ہے. یا مٹھائی کی طرف جاتا ہے, پتہ چل جائے گا. تو ہمیں کیا پڑھایا گیا؟ نمبر ایک, ہمیں یہ خواص خمسہ دیے گئے. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. پھر اس نے ہمیں عقل دی, فؤاد. یہ کمپیوٹر, آنکھوں سے دیکھو, کان سے سنو, اس ڈیٹا کو فیڈ کرو اس دماغ میں, کمپیوٹر میں نتیجہ نکالو, پھر اور دیکھو, اور غور کرو, پھر اور چیزوں کا مشاہدہ ہوگا, پھر نتیجہ نکالو, پہلے سے ٹیلی کرو, پھر میموری میں رکھو. یہ کام اللہ تعالی نے ہمیں جو فرمایا گیا ہے, ولا تخف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. نمبر دو, نفس انسانی میں نیکی اور بدی کی پہچان ولیت کر دی. اور سب سے سب سن لیجیے, ایوری مین نوز واٹ از گڈ واٹ از ایون, ہی نیڈ ناٹ بی ٹولڈ. ضرور نہیں کہ بتایا جائے. کون نہیں جانتا کہ سچ بولنا اچھا ہے, جھوٹ بولنا برا ہے. جو جھوٹ بولتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں. اس کا ضمیر اسے اس میں خلش پیدا کرتا ہے, مائی کانشنس از بائٹنگ می, میرا ضمیر مجھے کاٹ رہا ہے, کھا رہا ہے. کون نہیں جانتا وعدہ خلافی بری بات ہے, وعدہ پورا کرنا اچھا ہے. چاہے آپ کا صدر زرداری کہہ دیں, یہ کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہوتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس جمہوریہ اسلامیہ پاکستان کا تصور کیجئے جس کا صدر یہ فرما رہا ہو. یہ دوسری بات ہے جس کی بنیاد پر محاسبہ ہوگا. ہم نے تمہیں بصیرت باطنی بھی دی تھی کہ یہ نیکی ہے, یہ بدی ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ جو اللہ نے روح پھونکی ہے ہم میں, اس کا بڑا قرب ہے اللہ کی ذات کے ساتھ. اور اس روح کے اندر اللہ کی معرفت بھی ہے, اللہ کی محبت بھی ہے. ڈورمنٹ ہے, سوئی ہوئی, جگانے کی ضرورت ہے, لیکن ہے. ان تمام چیزوں کی بنیاد پر انسان مسئول ہے. اب تم نے کیا کیا؟ اندھے بہرے ہو کر اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرتے رہے, تو تمہیں کاہے کے لیے عقل دی تھی ہم نے؟ تم توہمات میں پڑے رہے, حقائق کا تم نے مشاہدہ ہی نہیں کیا. ہماری آیات کائنات کے کونے گونے کے اندر موجود تھی, تمہیں کچھ یاد نہیں آیا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. یہ عقل سے کام لینے والوں کے لیے جگہ جگہ نشانیاں. اچھا, یہ امتحان جو ہونا ہے اللہ نے مزید کرب فرمایا, یہ اضافی ہے, کرم ہے. اسی لیے رحمت قرار پائی نبوت, جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک تو طالب علم بہت ذہین ہوتے ہیں, وہ خوب پڑھتے ہیں, اپنی پڑھائی پوری پوری کتابیں پڑھتے ہیں. کچھ بیچارے غریب ہمارے جیسے, بھائی کوئی میڈ ایزی مل جائے, کوئی ذرا کوئی آسان ہو جائے معاملہ, اللہ نے میڈ ایزی کیا ہے یہ امتحان نبی بھیج کر، نبی کے ذریعے ہدایت بھیج کر، نبی کی شخصیت کو ایک معجزہ بنا کر دیکھو، اس کے کردار کو دیکھو، اس کی شخصیت کو دیکھو، اور پھر ان کو ہدایت دے کر کے پہنچاؤ اسے، تاکہ وہ امتحان جو ہے وہ آسان ہو جائے نمبر ایک، اور نمبر دو پھر انسانوں کے پاس یہ عذر نہ رہے اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا. اس کا نام ہے قطع عذر. اور اس کے لیے میں نے پہلی آیت پڑھی ہے آج، رسلا مبشرین و منذرین، اپنے اپنے رسولوں کو بھیجا بشیر اور نذیر بنا کر، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی عذر، کوئی بہانہ. وکان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تو عزیز ہے، جیسے چاہے حساب کرے، لیکن حکیم بھی تو ہے نا، اس نے اپنے محاسبے کے لیے یہ نظام بنایا. یہ ہے نبوت اور رسالت کا مرکزی مقام، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کے درمیان یہ جو امتحان ہے دنیا کی زندگی کا، اور جس کی ناکامی یا کامیابی کا اعلان قیامت کے دن ہوگا، اس کے لیے اللہ نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ہمارے لیے جاری کیا، اور اس کے ذریعے سے ہمارے اس امتحان کو آسان. اب آئیے نمبر دو بات. پہلا انسان آدم علیہ السلام پہلا نبی بھی تھا، گویا کہ نبوت اور رسالت کے قافلے ساتھ ساتھ چلے. انسانوں میں تین اعتبارات سے ارتقاء کا عمل شروع ہوا، ذہنی ارتقاء، غور و فکر کی صلاحیت، فلسفیانہ سوچ، یہ کائنات کیا ہے، ہم کون ہیں، کہاں سے آئے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، وہ یہاں دنیا میں آنے سے پہلے بھی تو وجود ہمارا تھا کہ نہیں، اور موت کے گڑھے میں گرائے جانے کے بعد بھی کوئی وجود رہے گا کہ نہیں، علم کیا ہے. ہاں حواس سے ہمیں کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں، دماغ سے ہم انہیں انالائز کرتے ہیں، بس یہی ہے. اور دیر از اینی ادر سورس آف نالج، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، یہ خیر اور شر کی ویلیوز پرماننٹ ہیں یا یہ خام خام نے بنا دی ہے. جدید تہذیب کا مقولہ کیا ہے، یہ مقولہ ہے ان کا، بلکہ اصول ہے جس پر وہ چل رہے ہیں. نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو. بکواس. نیکی اور بدی کے اقدار مستقل ہیں. بہرحال انسان نے سوچنا شروع کیا، نمبر ایک اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کا شعور، اس کا غور و فکر، اس کا اب اس کا سفر شروع ہو. نمبر دو تمدنی ارتقاء شروع ہوا. پہلے ہمارے آبا و اجداد بھی تھے نا جو غاروں میں رہتے تھے، کوئی میونسپلٹی بھی نہیں تھی، نہ کوئی گلیوں کے اندر کوئی دیا روشن کرتا تھا، کچھ نہیں، اور کامل اختیار تھا. آئی ایم دی مونارک آف آل آئی سروے، یہ میری گھر، میں مالک اللہ، اللہ کہتے اللہ، یہی تھا. پھر کیا ہوا، ایک نظام بنا قبیلے کا نظام، یہ بھائی قبیلہ ہے، یہ سردار ہے، اس سردار کا حکم ماننا ہوگا، اور تمہارا تعلق اس قبیلے سے، اس کی رسم یہ ہے، ریت یہ ہے، رواج یہ ہے، پابندی کرنی ہوگی. گویا کہ جیسے تمدن کی طرف پہلا قدم آیا، اب پابندیاں لگنی شروع ہوئی، جکڑ بندیاں آنی شروع ہوئی. پھر ایسا ہوا کہ کئی کئی قبیلے آ کر ایک شہر میں آباد ہو گئے، تو ہر قبیلہ تو ایک یونٹ تھا پولیٹیکلی، قبیلہ ہے، سردار ہے، آپس میں کیسے معاملہ کریں گے. یہاں سے شہری ریاست کا دستور شروع ہوا، آپس کے معاملے میں اس طریقے سے طے ہوگا معاملہ، کانسٹیٹیوشن اسٹارٹ، چاہے لکھا ہوا نہ ہو. اس کے بعد آگے عظیم سلطنتیں،
امپائر، بادشاہ، محل، فوجیں، کسان کرے گا کاشتکاری، فصل اٹھا کر لے جائے گا جاگیردار اور اس میں سے آدھا پہنچائے گا محل میں اور آدھا رکھے گا اپنے پاس، کسان کے لیے مشکل سے روٹی کھانے کو بچے گا. کرگے پر بیٹھا ہوا کوئی شخص بن رہا ہے کپڑا، ٹیکس دو. ٹیکس دو گے تو ہماری فوجوں کا معاملہ چلے گا، ہمارے محل بنیں گے، ہماری آسائشیں ہوں گی، ہمارے عیش ہوں گے. اور اگر ٹیکس دینے سے انکار کیا تو یہ فوج کھڑی ہے گردنیں اڑانے کے لیے تمہاری. اب ذرا ایک دو جائزہ لے لیجئے، حضور کے زمانے میں یہ تینوں لیول بیک وقت موجود تھے دنیا میں. قریش کا ایک شہر جو ہے ایک قبیلے کا تھا، قریش دو قبیلے نہیں تھے، صرف قرشی رہ سکتا ہے یا قرشی کا حلیف یا قرشی کا غلام، بس نن رہنس. مدینے میں پانچ قبیلے تھے، گویا کہ تمدنی اعتبار سے وہ ہائر لیول پر تھا. اور سر کے اوپر، سر کس کا کہہ رہا ہوں، جزیرہ نما عرب، یہ جو جزیرہ نما ہے اس کے سر پر امپائر آف ایران، امپائر آف روم، ٹو سپریم پاورز آن ارتھ، کئی کئی سو سال سے ان کی حکومت قائم تھی. اب دیکھیے، ایک طرف پہلی بات فکر، سوچ، غور، فلسفہ، اس کو سوچ سوچ کر ظاہر بات ہے کہ جیسے جیسے وہ تدریجاً سوچ بڑھ رہی تھی، اللہ کی ہدایت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا. اللہ کامل ہدایت نامہ پہلے دن دے سکتا تھا، لیکن اسے سمجھتا ہے کون؟ آپ کا بچہ پرائمری کا طالب علم ہے، آپ پی ایچ ڈی استاد رکھ دیجئے، پڑھائے گا کیا؟ پڑھائے گا تو وہی جو کہ وہ بچہ پڑھ سکتا ہے. لہذا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ رفتہ رفتہ ہدایت خداوندی انبیاء کے ذریعے سے وہ بھی اپنے ارتقائی مراحل طے کرتی رہی. اب یہ بات صرف وہ سمجھ سکیں گے جنہوں نے فلسفے کی تاریخ پڑھی ہے کہ یہ مانا جاتا ہے کہ 1200 سال ایسے ہیں انسانی تاریخ کے جن میں فلسفہ انتہا کو پہنچ گیا. 600 قبل مسیح سے لے کر 600 بعد مسیح تک سارے دنیا میں فلسفیانہ مذاہب پیدا ہو گئے. تاؤزم آ گیا، کنفیوشزم آ گیا، بدھزم آ گیا، جینزم آ گیا، سقراط آ گیا، مخرات آ گیا، افلاطون آ گیا، ارسطو آ گیا، کنفیوشس آ گیا، سب مانی آ گیا، سب آ گئے. گویا کہ انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا وہ سوچ چکا، بالغ ہو گیا. تب 610 میں محمد کا حضور ظہور ہو رہا صلی اللہ علیہ وسلم، اور الہدا دی جا رہی ہے، دی گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس، دی ٹوٹل گائیڈنس. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس سے قبل کچھ عرصہ حضور جو غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے کیا کرتے تھے، یہ تو ہم کو معلوم ہے نا، کئی کئی دن، کئی کئی رات. اب حدیث میں آتا ہے یتحنث فی، وہاں جا کر آپ عبادت کرتے تھے. بھائی عبادت کون سی؟ آپ جس قوم میں پیدا ہوئے وہ تو مشرک تھی، وہ عبادت تو کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر آپ بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ہوتے تو یہود کے مطابق عبادت کرتے، اگر آپ عیسائیوں کے اندر پیدا ہو جاتے تو اس کے مطابق عبادت، تو کون سی عبادت تھی؟ تو شارحی نے حدیث سے کمال کیا ہے جب یہ الفاظ لکھے، کانا صفت و تعبد ہی فی غار حرا التفکر والاعتماد، غار حرا میں آپ کی عبادت غور و فکر، سوچ و بچار پر مشتمل. اب یہ میرا جملہ سنیے،
کم و بیش 8,000 سال میں انسان نے جو کچھ سوچا تھا وہ اللہ نے اس غار حرا کی خلوتوں میں محمد رسول اللہ کو فکر کی وہ ساری منزلیں طے کرا دی. اور اب فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. اب وہ ہدایت کاملہ ہدایت تامہ. اس میں ایک نقطہ ہے بہت دلچسپ. قرآن خود کہتا ہے کہ تورات بھی ہم نے نازل کی تھی. سورہ مائدہ کی آیت یاد ہوگی بہت سو کو, انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور. ہدایت بھی تھی, نور بھی تھا. پھر انجیل ہدایت بھی تھی, نور بھی تھا. کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ نے قرآن کو تحفظ دیا, تورات اور انجیل کو کیوں نہیں دیا؟ اگر تورات اور انجیل کی حفاظت کا اللہ ذمہ لیتا تو کیا اس کے اندر تحریف ہو سکتی تھی؟ اور ذرا تلخ بات بھی پوچھ لوں, کیا اگر اللہ کی حفاظت خصوصی نہ ہوتی تو ہم چھوڑ دیتے قرآن کو تحریف کیے بغیر؟ کیا ہم نے ترجموں میں تحریفیں نہیں کی؟ کیا تفسیروں میں تحریفیں نہیں کی؟ خود بدلتے نہیں قرآن کو, بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجے فقیحان حرم بے توفیق, لیکن متن نہیں بدل سکتا. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ہم نے نازل کیا تو ہم نے تو تورات بھی نازل کی, ہم نے تو انجیل بھی نازل کی. پہلی بات تو مشترک ہے, وانا له لحافظون. یہ صرف قرآن کے لیے کیوں ہے؟ یہ بات تو ذرا دلچسپ بنا رہا ہوں کہ ان کتابوں کو حق پہنچتا ہے کہ اللہ سے شکوا کریں, اے اللہ تو نے ہمارے ساتھ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیا, ہم بھی تیری کتاب ہے, قرآن بھی تیری کتاب, اس کی حفاظت بھی ہمارا نہیں. جواب کیا ہے؟ تمہارے اندر ابھی ہدایت مکمل ہوئی نہیں تھی, ابھی تم کو انٹیریئر پیریڈ کے لیے ہدایات پر مشتمل تھی. ایک ہوتی ہدایات, ڈو دس ڈونٹ ڈو دس. یہی وجہ ہے کہ تورات کا جو مشہور ہی ہے 10 کمانڈمنٹس احکام اشرع. ابھی انسان کا ذہن اس کا اہل تھا ہی نہیں کہ آخری کتاب, کامل کتاب, مکمل حکمت, مکمل شریعت دینی ہے. یہاں تک کہ 600 سال پہلے حضرت مسیح نے بھی یہ کہا تھا جب آپ اپنے حواریین سے آخری ملاقات آپ نے کی ہے کہ مجھے ابھی تم لوگوں سے اور بھی بہت سی باتیں کرنی تھی, ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے. وہ فارقلیت جب آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ فارقلیت, وہ سب کچھ بتائیں. تو پہلی بات کیا ہوئی ہے؟ نبوت و رسالت کی تکمیل ہوئی محمد رسول اللہ پر. ہم نے صرف ایک لفظ پر زور دیا, ختم ہوئی, ختم ہوئی, ختم ہوئی, ایسے ہی ختم ہوئی. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, کوئی شک نہیں. لیکن ختم ایک ہوتا ہے, کوئی شے ہموار چلی آ رہی تھی اب ختم ہو گئی, اس میں تو فضیلت کی کوئی بات تو نہیں ہے. ایک شے تدریجاً ترقی کر کے اپنے انتہا کے مقام کو پہنچی اور ختم ہوئی, یہ ہے فضیلت کا مقام. ہدایت کامل ہوئی ہے, مکمل ہوئی ہے. اور یہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے, اصل میں ایک گلاس میں پانی جتنا آ سکتا تھا آ چکا, اب مزید کیسے ڈالو گے؟ ورنہ قادیانی نے, غلام احمد قادیانی نے لعنت اللہ علیہ, جو دلیل شروع میں دی تھی وہ بظاہر بہت سے لوگوں کو اپیل کر گئی. نبوت تو رحمت ہے, رحمت ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ بتائیے, سوچیے, عام آدمی پر کیا اثر ہوا ہوگا؟ نبوت تو رحمت ہے, رحمت ختم کیسے ہوگی؟ ایک قادیانی سے میری گفتگو ہوئی تھی, نوجوان تھا ذرا. میں نے کہا کیا تم مانتے ہو کہ قرآن کے اندر ہدایت کامل ہوگی؟ ہاں بالکل مانتے ہیں ہم. میں نے کہا کیا یہ بھی مانتے ہو قرآن محفوظ ہے؟ کہ ہاں مانتے ہیں. میں نے کہا پھر بتاؤ کیا دلیل ہے؟ اب جب ہدایت کامل بھی ہو گئی محفوظ بھی ہے تو مزید وحی کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کوئی اللہ کی ہابی ہے؟ تکمیل نبوت اصل میں حضور کی فضیلت کی بنیاد تکمیل نبوت ہے. اسی طریقے سے یہ جو تمدنی سفر آیا تکمیل دین نظام اب دیا گیا ہے نظام، کیونکہ اس کے بعد کے انسان کی اصل ضرورت ایک آدمی مزدور کے رگوں کا خون اسے نچوڑ کر اور سرمایہ دار اسے شراب کشید کر کے پی رہا ہو. یہ اقبال کا شعر میں نے آپ کو سنایا ہے، خواجہ از خون رگے مزدور سازد لانے ناب. یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں، یہ صنعت کار، یہ اربوں میں کھیلنے والے، یہ شام کو کلبوں میں کیا پیتے ہیں، وہ ان کے مزدوروں کی سرخ رگوں کی خون کی کشید کی ہوئی شراب. خواجہ از خون رگے مزدور سازد لانے ناب، از جفائے دے خدایاں کشت دے خانہ خراب. انقلاب انقلاب انقلاب، یہ نظام لانا تھا، یہ نظام ہے آج جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اس لیے کہ جیسے جیسے یہ تمدن بڑھا ہے انسان جکڑ بند ہو گیا ہے، بالکل بند کے رہ گیا ہے. آج آپ کا نظام تعلیم ایک ہوگا، جو بیٹھے ہوئے ہیں وزارت تعلیم کے اندر جو انہوں نے سمجھا ہے وہ نصاب بدل رہے ہیں، آپ تو کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے بچے کو داخل کیا اور آپ کے ہاتھ ختم ہو گئے، ٹوٹ گئے، اب وہ جدھر چاہیں گے لے جائیں گے. آج آپ کو بچوں کے نصاب سے قرآن نکالا جا رہا ہے، آیات نکالی جا رہی ہے. امریکہ بہادر کا حکم، اور یہ کام صرف ہمارے ہاں نہیں، یہ سعودی عرب میں ہو رہا ہے. جو آیات بھی کہیں آتی ہے یہودیوں اور نصارہ کے نکال دو سب کے سب، خطبوں کے اندر یہودیوں اور نصارہ کے بارے میں آیات بیان کرنا حرام ہو گیا. اس درج دجال جو ہے اس وقت وہ مسلط ہو چکا ہوتا. تو نظام، یہ نظام حق، نظام جو عادلانہ ہے جس میں ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے، اس کو کہا گیا ہے دین حق. اور یہ کیا ہے؟ اس تمدن کا انتہائی مقام ہے. اسی لیے سورہ مائدہ میں فرمایا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. تمہارے لیے اپنی نعمت ہدایت کو بھی میں نے کامل کر دیا. دیکھیے یہاں نقطہ سمجھ لیجیے، نعمت کسے کہتے ہیں؟ اب میں ایک بات کہوں گا چونک جائیں گے، کوئی شے نعمت نہیں اگر ہدایت ساتھ نہیں. صحت نعمت ہے، ہدایت نہیں ہے تو بدماشیاں کرو گے تم، گلچھرے اڑاؤ گے تم. وہ صحت کے نا لے کر جائے گی آپ کو، وہ نعمت ہوگی زحمت، اس سے تو بیماری ایسی. دولت نعمت ہے لیکن ہدایت نہ ہو تو عیاشیاں کرو گے، لوگوں پر روب ڈانٹو گے اپنی دولت کا، بیٹی کی شادی کے اندر پوری کوٹی کو مکہ دور بنا دو گے. کیا بیتتی ہے اس وقت؟ وہیں کوئی ڈرائیور بھی ہے، کوئی خانسامہ بھی ہے، کوئی چوکیدار بھی ہے، کوئی پہرے دار بھی ہے، جن کی بچیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے. اور یہ اس کی بیٹی کس طور سے جا رہی ہے؟ اور مولوی صاحب کھڑے ہو کر واس کہتے ہیں تمام مسلمان بھائی بھائی. بھائی کہاں ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ خان سامہ کہاں ہے بھائی؟ یہ بھائی ہے. نظام، شاہ صاحب نے جو بات کہی ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی نے، اگر کسی معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے تو ایک طرف انبار لگتے ہیں دولت کے، ایک طرف فقر، فاقہ، خودکشی، ایک ماں تین بچیوں سمیت خودکشی کر رہی ہے. یہ سلطنت خدا داد پاکستان میں ہو رہا ہے. परमात्मा है, ये दो धारी तलवार है, इधर भी काट रही है। जिधर दौलत का इंतकाल होगा, अय्याशियां होंगी, बदमाशियां होंगी, गुलशर्रे होंगे, वो भी शर्त। और जिधर फकर है, फाका है, वो कुफर तक पहुंच जाएगा। हुजूर की हदीस से कादल फकर ये पूरा कुफरा, फकर को इंसान को कुफर तक ले जाता। वो निजाम दिया गया है मोहम्मद को और उसकी तकमील की गई। नंबर तीन, एक इर्तका और हुआ हमारा, वो था साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल। बड़ी लंबी बात हो जाएगी। इंसान ने रफ्ता रफ्ता कवाए तबिया जो है नेचुरल फोर्सेस, उनको आइडेंटिफाई किया, पहचाना, फिर यूज किया। कभी होगा आग भी नहीं थी इंसान के पास, क्या करते थे हमारे आबा अजदाद, परिंदा मारा और उसका कच्चा गोश्त खा गया, खरगोश मार दिया, पत्थर मारा, मर गया, कच्चा गोश्त खा गए, भगाने में क्या, तो आग आ रही थी, दरख्तों के कच्चे फल खा रहे हैं, जाइए कि क्योंकि जड़े नर्म होती है वो खा रहे हैं। अब किसी ने देखा होगा, हमारे ही अजदाद में होगा आखिर, कहीं पहाड़ के ऊपर से चटान गिरी और नीचे भी पत्थर पर गिरी तो वहां तो सोना निकल आया, ये क्या, फिर जो दो पत्थर टकराए सोना निकल आया, आग ईजाद हो गई, द फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी डिस्कवर हो गई। अब वो खाना पका कर खाता, नरम करके गुदास करके खाता। एक और हादसा हो गया, एक हांडी चढ़ी हुई थी उसके ऊपर कहीं एक ढकना रखा था, वो ढकना हिलने लगा, कौन ला रहा है, वो जिन है, भूत है, कौन कौन बना रहे, मालूम नहीं, ये नीचे स्टीम है, इसके अंदर ताकत है। अब स्टीम इंजन ईजाद हुए, याद है, आजकल तो बेचारे रेलवे के इंजन जो है बड़े मासूम से नजर आते हैं, वो इंजीनियर है ही नहीं, जैसे और डिब्बे वैसे और डिब्बे। कभी खैबर मेल का इंजन, फ्रंटियर मेल का इंजन, पंजाब मेल का इंजन, हावड़ा मेल का इंजन, ओ हो, देखकर खौफ आए, देव है कल। अब कहां यूरोप से लेकर और व्लादिवास्तोक तक चला जा रहा है, रेलगाड़ी चक चक करती जा रही है, ये इंसान ने सीख लिया। ये मैंने दो मिसालें दी, रफ्ता 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 रफ्ता, ये कुवतें थी, सिर्फ डिस्कवर की ना, इंकशाफ हो गया, इनको यूज किया। अब इसका ताल्लुक नबूवत और रिसालत की तकमील से क्या है, ये समझ लीजिए। एक फलसफियाना सोच का इर्तका, हिदायत कामिल कुरान में और कामिल होकर महफूज। तमद्दुनी इर्तका, दीन हक कामिल हो गया। और नंबर तीन, अब जराए रस्म रसाइल ऐसे हो गए, एक नबी की दावत पूरी दुनिया तक जा सकती है, लिहाजा अब जो नबी आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पूरी नौ इंसानी के लिए आए। ये तकवील रिसालत का दूसरा पहलू, आपसे पहले कोई नहीं आया, कतान नहीं, अपनी अपनी कौमों, अपने अपने इलाकों की तरफ। इला आदिन अखाहुम हूदा, इला समूदा अखाहुम सालिहा, इला मदीना अखाहुम शुएबा, ये बस अपनी अपनी कौम की तरफ। यहां तक के आखिरी रसूल हुजूर से पहले जो थे, लास्ट बट वन हजरत मसीह, उन्होंने भी साफ कह दिया था कि मैं सिर्फ इसराइल के घराने की खोई हुई घोड़ों भेड़ों की तलाश में आया हूं, और रोक दिया था अपने हवारीन को कि इसराइल से बाहर तुम्हें तबलीग नहीं कर दी, जेंटाइल्स में तुम्हें तबलीग करने का इख्तियार नहीं। चुनाते खुद कुरान में है, रसूलन इला बनी इसराइल, सिर्फ बनी इसराइल के लिए रसूल थे, वो पूरी नौ इंसानी के लिए नहीं थे। ये तो सेंट पॉल ने उनके मजहब में जो तब्दीलियां की है उनमें से एक ये भी है। एक तो ये की कि खुदा का बेटा बनाया, तौहीद को तशरीह से बदल दिया। दूसरे ये की कि मूसा की शरीयत उन पर लागू नहीं है। अब मौजूदा ईसाइयत एक ऐसा मजहब है जिसमें शरीयत है ही नहीं, नो शरीयत, बल्कि वो तो कहते हैं शरीयत लानत है।
لو از اے کرس. کیوں؟ ایک چیز حلال ایک حرام. حرام کھاؤ گے تو دل میں ایک ملال سا ہو جائے گا, گلٹی کانشنس ہو جاؤ گے, تمہارا ضمیر آلودہ ہو جائے گا. نہ کوئی حلال نہ کوئی حرام, جو چاہو کھاؤ. تبھی تو سور کو حلال کیا. واحد رسول ہے اللہ کے محمد, پہلے اور آخری, جن کو بھیجا گیا ہے پوری دو نشانی کی. ممار صلی اللہ کا اللہ کا فتل للناس بشیرا ونذیرا. ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا. اب کانٹے کی بات کیا ہے, وہ جو میں نے کہا حضور کے لیے تین دفعہ الفاظ آئے قرآن میں, کسی اور رسول کے لیے بالکل نہیں آئے. یہ نبوت و رسالت کی تکمیل کا مظہر ہے. یہ الفاظ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا, قرآن حکیم دے کر اور دین حق نظام زندگی دے کر, سچا نظام زندگی, عادلانہ نظام زندگی. ليظهره على الدين كله, اور اس لیے بھیجا ہے اسے پورے نظام زندگی پر غالب کرے. یہ ہے کیا مطلب اس کا, کبھی سمجھا آپ نے؟ اے ریولیوشنری رول واز اسائنڈ ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نظام قائم کرنا. ظاہر بات ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی نظام نہ ہو, یا بادشاہی نظام ہے یا جمہوری نظام ہے یا کمیونزم نظام ہے یا کیپٹلزم کا نظام ہے یا ڈکٹیٹر کا نظام ہے یا آرمی کا نظام, جب کوئی نظام تو ہے. اس نو ویلکم اینی پلیس. اور جو نظام ہے اس کے ساتھ لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں. ویسٹڈ انٹرسٹ, پریولیج کلاسز, ارباب اقتدار, وہ کبھی آپ کو اپنے نظام کو ہاتھ لگانے دیں گے؟ انہیں پر تو ان کے مفادات کے گھونسلے ہیں. دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ. مقابلہ ہوگا, تصادم ہوگا, جانے دینی پڑے گی, تب انقلاب آئے گا. یہ ذرا کڑوی بات اب آ گئی ہے. ابھی تک ذرا باتیں میٹھی میٹھی تھی. آپ بھی پورے مہینے سیرت کی میٹھی میٹھی تقریریں سنتے رہے ہوں گے. ذرا کڑوی تقریر میں سن لیجیے. ریولیوشنری نظام کو بدلو. اس نظام کو بدلنے کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا, جان جوکھوں کا کام ہے. دیکھیے, محض تبلیغ کرنی ہے, تعلیم دینی ہے, کوئی بات پھیلانی ہے, یہ بھی مشقت تو چاہیے, محنت تو لگے گی نا. جان کا خطرہ تو عام طور پر نہیں ہوتا. اور یہ انقلاب لانے میں تو آپ کو جان اکیلے پر رکھ کر میدان میں آنا پڑتا ہے. نتنگ شارٹ آف دیٹ. البتہ انقلاب کے لیے ویسے میری کتاب اس پر ہے, کاش کہ آپ حضرات کو دلچسپی ہو آپ اسے پڑھیں. منہج انقلاب نبوی. مجھے نہیں معلوم یہاں کوئی مکتبہ لگا ہوا یا نہیں ہے, اور وہ کتاب ہے کہ نہیں ہے, پڑھیے. انقلاب لانے کے لیے میں نے وہاں چھ مرحلے جو حضور کی سیرت سے اخذ کیے ہیں بیان کیے. سکس اسٹیپس آف اے ریولیوشنری پروسیس, اور وہ انفر کیے ہیں حضور کی سیرت سے. لیکن اگر میں دینی اصطلاحات سے ذرا ہٹ کر سمپل الفاظ میں بیان کروں تو وہ چھ مراحل کیا ہیں وہ سمجھ لیجئے. نمبر ایک, کوئی انقلابی فلسفہ, نظریہ, فکر ہونا چاہیے. سم ریولیوشنری آئیڈیالوجی جو ایگزسٹنگ نظام کی جڑوں کے اوپر تیشہ بن کر گرے. اس آئیڈیالوجی کو پھیلاؤ, جو قبول کریں انہیں آرگنائز کر کے پارٹی بناؤ, دی کمیونسٹ پارٹی. پھر
ان کی ٹریننگ کرو، تیار کرو. پھر جب تک طاقت کم ہو، چاہے تمہیں مارا جائے تم کوئی جواب مت دو، گالیاں دی جائے تم دعائیں دو. بیکاز یو ہیو ٹو بائی ٹائم، تم تو تھوڑے سے ہو نا ابھی. کسی نے تمہیں مارا اور تم نے جوابی طور پر حرکت کی، کچل دیے جاؤ گے ان نو ٹائم. پھر جب اتنی طاقت ہو جائے کہ ہاں اب ہم اس نظام کے ساتھ ٹکر مول لے سکتے ہیں، تو اسے چیلنج کیا جائے اور اس کے نتیجے میں تصادم ہو. یہ تصادم دو طرفہ جنگ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور ایک طرفہ جنگ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر مناسب تیاری کے بعد کام کیا جائے ٹکراؤ کا، لوگوں کی صحیح تربیت بھی ہو گئی ہو، ڈٹرمینیشن بھی ہو کہ جان بھی دینے کو تیار ہے، اور تعداد بھی کافی ہو، تو کامیاب ہو جائیں گے. اگر ان تیاریوں سے قبل جلد بازی میں کوئی قدم اٹھا دیا تو ہلاک ہو جائیں گے. یا تخت یا تختہ، وہ اقدام کرنے کے بعد جو ہے پھر کوئی مڈ وے نہیں ہے. یا کامیابی تو آپ کی حکومت بنے گی، پھر آپ حکومت بنائیں گے. لینن کی حکومت بن گئی، ماؤ زے تونگ کی حکومت بن گئی، آیت اللہ خمینی کی حکومت بن گئی، بادشاہ کو بھاگنا پڑا. لیکن اگر آپ نے کامیابی کے آپ نے اجرت پسندی سے کام لیا، ناکام ہو جائے بات ختم. اب اس میں میں آپ کے سامنے ذرا سا رنگ بھرتا ہوں، اور جلدی جلدی آپ میرے ساتھ ذرا دماغ کو تیز چلائیں. اسلام کا انقلابی نظریہ، اس کا نام کیا ہے؟ توحید. جو آج صرف عقیدہ بن گئی ہے، زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط اس مسئلہ ہے علم کلام. توحید کے تین اسپیکٹس ہیں. نمبر ایک، حاکمیت اللہ کی. جو بھی حاکمیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ خدائی کا دعوے دار ہے. اور آج کی سب سے بڑی گمراہی، آج کا سب سے بڑا شرک، آج کا سب سے بڑا دجالیت، عوامی حاکمیت. ہم حاکم ہیں. قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری. جنہوں نے اپنی خدائی کے تخت جمائے ہوئے ہوں وہ گوارا کر سکتے ہیں اس نعرے کو؟ نمبر دو، کوئی انسان کسی شے کا مالک نہیں ہے. آپ کہیں گے غلط کہہ رہے ہو، ہاں غلط کہہ رہا ہوں میں، لیکن سمجھ لیجئے بات. حقیقت میں مالک نہیں ہے، آپ امین ہیں، مالک نہیں ہے. آج سے 700 سال پہلے کہہ گئے تھے شیخ سعدی، ای امانت چند روزہ نزد ماس، در حقیقت مالک ہر شے خدا لہ الملک لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں اسی کا ہے. تمہارے ہاتھ تمہارے اپنے نہیں ہیں، اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس. اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتے ہو تو خیانت کر رہے ہو، مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہو تو امانت کا ادا کر رہے ہو. تمہاری آنکھیں اپنی نہیں ہیں کہ جس کو چاہو دیکھو. غیر محرم پر ایک نگاہ پڑ گئی تھی، معاف ہے، دوسری پڑی پکڑے جاؤ گے. تمہیں اپنی آنکھ کے اس استعمال کی اجازت نہیں ہے. اقبال بھی کہتا ہے بندے مومن امین حق مالک است. تیسرے، سماجی سطح پر پیدائشی طور پر تمام انسان مساوی ہے، کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں، نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ نسل کی بنیاد پر، نہ زبان کی بنیاد پر، نہ جنس کی بنیاد پر. عورت بھی گھٹیا نہیں ہے مرد سے، برابر ہے. ہیومن ڈگنیٹی ہے، دا آنر برابر شیئر کرتی ہے.
ایک ہی باپ کے دوسرے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم کے اندر بیٹا بھی پلا ہے بیٹی بھی ہے، کیسے ہو جائے گی مشرق؟ ہاں انتظامی اعتبار سے ہوگا جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر ایک خاندان کی بنیاد ڈالیں گے، ایک انسٹیٹیوشن میں فیملی کی بنیاد رکھیں گے، وہاں ظاہر ہے کہ دونوں برابر کے اختیار والے تو نہیں ہو سکتے، موٹی بات اصول کی بات، کسی ایک کو ہونا ہوگا ورنہ الرجال قوامون علی النساء، یہ نظام ہے جو اللہ نے دیا ہے. اب آپ مانے ہم نے سیاسی اعتبار سے افسر اور ملازم ایک ہے کہ نہیں، برابر ہے کہ نہیں، ایک ہی ووٹ اس کا ایک ہی ووٹ اس کا ہے، ہیومن بینگ وہ بھی ہے وہ بھی ہے، لیکن افسر افسر ہے اور ملازم جو ہے اس کا جو ہے اپنی جگہ پر ہے. یہ سوشل سٹرکچر کی بات ہے، یہ نہیں کہ وہ گھٹیا، کیا پتا وہ اللہ کے نزدیک اس سے کہیں اونچا ہو. حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی محفل میں جانا چاہے تو کوئی انہیں پسند نہ کرے، کوئی ویلکم نہ کرے، کہیں رشتہ وشتہ کرنا چاہے تو کوئی ان کو رشتہ نہ دے، کوئی ان سے بات کرنی پسند نہ کرے، لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر بھول کر کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. تو کیا پتا وہ چپراسی، کیا پتا وہ جو چمار بیٹھا جو جوتی گھانٹ رہا ہے اس کا مقام اللہ کیا کیا ابھی کیا پتا. تو بہرحال یہ ہے نظریہ، یہ نظریہ ہندوستان قبول کر سکتا ہے جہاں اونچ نیچ، برہمن پراپر اور اچھوت نیچے، امریکہ میں کالے نیچے گورے اوپر، سارا زور لگا لیا، قانون سازی پوری کر لی، جو کچھ ہو سکتا ہے ایٹ کانسٹیٹیوشنل لیگل لیول، میں مانتا ہوں امریکہ کر چکا ہے، دیر شوڈ بی نو ڈسکریمنیشن واٹ ایور، لیکن دلوں کی حالت کیسے بدلو گے؟ آپ کسی ریسٹوران میں بیٹھے ہیں کہ ایک کرسی پر آ کر کھانا بیٹھ گئے، آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور وہاں سب ایک بڑا عجیب تماشا میں نے دیکھا ہے، وہاں جو بڑے بڑے شہر ہیں جتنے امریکہ کے، ان کا جو ہارٹ کہلاتا ہے نا ڈاؤن ٹاؤن، وہ کالوں کے قبضے میں ہے. وہ کیوں؟ ایک کالے نے آ کے کوئی مکان بڑا خرید لیا قیمت دے کر، اب کیونکہ وہ اس آبادی میں آ گئے سب جو ہے گورے، وہ بیچ بیچ کے ہونے پودے بیچ کے پیسے جا رہے ہیں، وہ سارے انہوں نے جو خرید لیے اب سب ڈاؤن ٹاؤن، واشنگٹن جا کے دیکھیے، نیو یارک دیکھیے، مینہٹن دیکھیے، سب دیکھیے، بالٹیمور دیکھیے، لاس اینجلس دیکھیے، سب کے سب جو ہے ڈاؤن ٹاؤن ڈومینیٹڈ بائی دی افرو امریکن. اس لیے کہ وہ لوگ ان آبادیوں میں رہنا گوارا نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے. یہ نظریہ ہے، سب سے پہلے اس نظریے کو قرآن کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں میں اتارا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ، پھر جنہوں نے اس کو قبول کر لیا ان کی تربیت کی ہے. میں نے ایک لفظ تربیت استعمال کیا تھا، اب میں کر رہا ہوں دو لفظ، تزکیہ اور تعلیم. هو الذي بعث في النبيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچ رہا. بڑی ایک اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو، پانچویں جماعت میں جب ہم داخل ہوئے تھے تو سائنس کا مضمون بھی میں نے لیا تھا، جو پہلا ہمیں تجربہ کرایا گیا وہ کیا تھا؟ ایک طرف لوہے کا برادہ لے لیا، آپ کو معلوم ہے جہاں یہ مشینیں کام کر رہی ہوتی ہیں لوہے کا چورا جو نیچے گرتا ہوتا ہے ڈیٹ مشین پر، دوسری طرف لکڑی کا برادہ لیا ملا دیا، کرو علیحدہ انہیں، کہتے ہیں علیحدہ کریں، ایک ایک حصہ اس کا اٹھائیں اس کا اٹھائیں، یہ کریں، پھر بتائیں اس کا طریقہ ہے، ہاتھ میں مقناطیس لے کر اس میں پھیرو، لوہا اس کے ساتھ جڑ جائے گا، برادہ رہ جائے گا. بالکل یہ کام ہے قرآن کا، معاشرے میں عام کرو قرآن کو، جس کے اندر بھی اس کی روح ابھی زندہ ہے مری نہ ہو وہ کھینچ کر آ جائے، اس لیے کہ روح وہیں سے آئی ہے جہاں سے یہ قرآن آیا. اس کجا میں آج دینا واضح دوست،
یہ میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ روح کھینچتی ہے سلیم الفطرت لوگوں کو. اور اس کے بعد اس قرآن کو ان کے اندر اتارو ٹھوک ٹھوک کر ٹھوک ٹھوک کر ٹھوک ٹھوک کر. یہ پتہ ہے میں کس چیز کی تعبیر کر رہا ہوں؟ اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے رہا کرو رات کو، آدھی رات، یا کچھ کم کر لو تو تہائی، یا یہ زیادہ کرو دو تہائی، اور پڑھتا رہو قرآن کو، پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. یہ بتاؤ کہ کتنا قرآن اس پر نازل ہوا تھا؟ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ، ہیمر اٹ ڈاؤن ہیمر اٹ ڈاؤن ہیمر اٹ ڈاؤن، اپنے اندر اتارو قرآن کو. قرآن اتر کرے گا، اترے گا آپ کے اندر، تو آپ کی صفائی کرے گا، آپ کے دماغ کی تکفیر کرے گا، غلط افکار غلط نظریات نکال کے پھینک دے گا، آپ کے قلب کی صفائی کرے گا، اس پر جو زنگ آ گیا تھا اس کو دور کر دے گا، آپ کی روح کو زندہ کرے گا. میں نے کہا تھا روح اندر ہے، خابیلہ ہے، ڈورمنٹ ہے. اس روح کو زندہ کرنے والی شے قرآن. اس روح میں ایک نور فطرت ہے اور قرآن نور وہی ہے، یہ دونوں مل کر بنتے ہیں نورن علی نور. سورہ نور میں جو تمثیل آئی ہے، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں بیان کروں، نورن علی نور، ایک نور فطرت کا روح کا اور ایک نور قرآن کا جو سامنے آیا، اور نیچے اترے گا تزکیہ نفس کرے گا، نفس کے جو حیوانی تقاضے ہیں ان کو کنٹرول میں کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا کرے گا. یہ چار مراحل ہیں. قرآن آپ کے اندر اترے گا تو یہ آپ کے اندر سے تبدیلی ہوگی. اقبال نے جو کہے ہیں اشعار، اس میں میں زیادہ نہیں سنا سکتا، لیکن آخری شعر سنا رہا ہوں. کیوں بجا در رفت جاں دیگر شود. جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، اندر اس کی جان، اندر کا اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود. جب اندر سے انسان بدل گیا، اس کے لیے دنیا بدل گئی، اس کی آرزویں بدل گئی. پہلے زندگی سے زیادہ عزیز کوئی شے نہیں تھی، اب شہادت کی موت سے بڑھ کر محبوب شے کوئی نہیں. اس کو جا صاحب کو جا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اور پھر وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم. کتاب سے مراد قانون ہے. جب یہ صفائی ہو چکی اندر کی، اب سکھاؤ بھائی یہ کام کرو. بلکہ اندر سے تقاضے ابھرتے ہیں، یسألونک، بار بار یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک یسألونک. اور اس پر بھی کیا آتا ہے، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ کتاب، یہ ہے قانون. زمین اندر سے ٹھیک ہو گئی ہے، اب آپ بیج ڈالیے، لہلہاتی ہوئی فصل آئے گی. اندر سے تزکیہ ہو چکا ہے، تطہیر فکر ہو چکی ہے، تصفیہ قلب ہو گیا ہے، تجلیہ روح ہو گیا ہے، تزکیہ نفس ہو گیا ہے. اب آپ بیج ڈالیے احکام کا، یہ کرو یہ نہ کرو، نماز پڑھو روزہ رکھو، کتب علیکم الصیام، نماز فرض کی گئی، یہ فرض کیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے آخری شے حکمت. یہ وہ شے ہے کہ جو خاصہ ہے تعلیمات نبوی کا، یا درجہ اختصاصی ہے. ابتدا میں حکمت کے تعلیم کا موقع ہی نہیں تھا، انسان ابھی بچپن میں تھا، اسے فلسفہ کیسے پڑھایا جائے؟ حکمت کو آپ فلسفہ سمجھیے. تورات میں حکمت سرے سے ہے ہی نہیں، انجیل میں حکمت آئی ہے آغاز ہے. لیکن قرآن کا تو ایک بہت اہم موضوع ہے حکمت. قرآن تو کہتا ہے وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جسے حکمت دے دی گئی اسے تو بہت بڑا خیر عطا کر دیا گیا. وَذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ.
اور یہ ہے محمد جو آپ پر آپ کے رب نے نازل کیا ہے اصل میں حکمت. ایک ہے حکمت اصولی, ایک ہے حکمت تفصیلی, ایک ہے حکمت میکرو حکمت, ایک ہے مائکرو حکمت. آپ پڑھتے ہیں نا آج کل میکرو اکنامکس مائکرو اکنامکس. حکمت اصولی جس کے بارے میں مولانا روم نے کیا کہا تھا, ہمارے متکلمین سب کے سب ارسطو اور افلاطون کے فلسفوں میں پڑے ہوئے سب کے سب. مولانا روم کہتے ہیں چند خانی حکمت یونانیاں حکمت قرآنیاں رہا ہم بے خان. کیا ہو گیا تمہیں, کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے؟ افلاطون, پلوٹائنس, ارسٹاٹل, ابن رشد, ایوروز, ارے قرآن کی حکمت پڑھو کبھی. فرمایا میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک حکمت اصولی ہے, اس کا تعلق ایمانیات سے میکرو. ایک حکمت تفصیلی ہے, اس کا احکام سے تعلق مائکرو. اور یہ احکام کو جوڑ کر نظام بنتا ہے. فلاں 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 آیات کو جوڑا ہے ہم نے تو سمجھ میں آ گیا اس سے ایک اسلام کا سیاسی نظام بن جائے گا. حالانکہ قرآن میں تو کوئی چیپٹر نہیں, کوئی صورت نہیں ہے سیاسی نظام اور اس میں تفصیل آئی, وہ تو نہیں ہے. فلاں 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 احکام دیکھیے, ان کو جمع کیجئے, انسان کا سماجی, اسلام کا سماجی معاشرتی نظام بن جائے گا. فلاں فلاں احکام دیکھیے جوڑیے اور اس سے اسلام کا معاشی نظام بن جائے گا. یہ حکمت سے بنے گا نمبر ایک. اور حکمت کی خصوصی اہمیت کیا ہے؟ اب نبوت ختم ہو گئی, اب مزید رہنمائی نہیں آئے گی, اب بدلتے ہوئے حالات میں نئے مسائل کا حل تمہیں خود تلاش کرنا ہے قرآن اور حدیث کی آنکھوں سے دیکھ کر اور حکمت کو استعمال کر کے. اب راستہ اپنا اجتہاد ہو قرآن اور سنت کے دائرے کے اندر اندر, اس حکمت کے ذریعے سے آئندہ پیش آنے والے مسائل کا حل تلاش کر. اب یہ دیکھیے ایک بڑا پیارا نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں. سورہ جمعہ کی پہلی آیت میں اللہ کے چار نام آئے, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. کبھی شاید نوٹ کیا اور سوچا ہو کہ اکثر تو قرآن میں آئے تو کہ آخر میں دو دو لفظ آتے ہیں, وہو السمیع العلیم, وہو العلیم البصیر, وہو القوی العزیز. دو ہی دو ہی ہوتے ہیں, یہ تین مقامات ہیں صرف جہاں پر. اور یہ سب کے سب تینوں المسبحات جو سورتے ہیں دس ان میں چار آئے ہیں سورہ حدید میں, هو الاول والآخر والظاہر والباطن. آٹھ آئے ہیں سورہ حشر میں, الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. چار یہاں آئے, الملک القدوس, الملک القدوس العزیز الحکیم. ان چاروں کا عکس ہے. یتلو علیہم آیاتی کا مطلب کیا ہے؟ اس بادشاہ ارض و سما کے فرامین سناؤ لوگوں کو. یتلو علیہم آیاتی, اور وہ پاک ہے, لوگوں کو پاک کرو. الملک القدوس دی, قدوس سے تعلق کس کا ہوا؟ یزکیہم. اور وہ العزیز ہے, زبردست ہے, جو چاہے حکم دے. سود کو حرام کرنا چاہے کرے, اس کا اختیار ہے, تم سے پوچھ کے نہیں کرے گا. یا انہیں احکام سکھاؤ, یعلمہم الکتاب. اور آخری کیا؟ الحکیم, حکمت سکھاؤ. یہ بلند ترین مقام. اس عمل سے حضور نے ایک جماعت تیار کی ہے. اس جماعت کا نام حزب اللہ ہے, جن کے دل ایمان سے منور, جسم پر جان پر شریعت نافذ, دل میں کوئی امنگ سوائے اس کے نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے, کوئی مقصود اس کے سوا نہیں کہ آخرت کے اندر کامیابی ہو جائے. اور ایک دوسرا ایلیمنٹ جو بہت اہم ہے, سم و طاعت, ڈسپلن. اس لیے کہ آگے تصادم پیش آ رہا ہے. ٹھنڈے ٹھنڈے پیٹوں میں انقلاب نہیں آ جانا, اور وہ ڈسپلن کے بغیر نہیں ہو سکتا. وہ ڈسپلن حضور نے کیا سکھایا؟ بیعت کرو. متفق علیہ روایت سنا رہا ہوں آپ کو, بخاری اور مسلم دونوں کی. حضور فرماتے ہیں, حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی الحسن والیسر والمنشط والبکر وعلی اثرت علینا وعلی لا ننازل امر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہے. ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے, جو حکم دیں گے مانیں گے, سنیں گے اور اطاعت کریں گے, چاہے مشکل ہو چاہے آسان, چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنے طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے, چاہے ہمیں سے کسی کو امیر بنا دے, کسی کو ترجیح دے دے ہم پر. اب یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے پرانے خادم, آپ نے ایک نو وارد کو کیسے بنا دیا, نو کسی اور پروگیٹو, یہ آپ کا اختیار. اور جو بھی امیر ہوگا جسے آپ بنائیں گے اس سے بھی جھگڑیں گے نہیں, اس کا بھی حکم مانیں گے. ہاں جہاں بھی ہوں گے اپنی رائے ضرور پیش کر دیں گے, اور صرف اس وجہ سے کہ لوگ ہنسنا پڑے گی یہ کیا بے وقوفانہ بات کی ہے اس نے, اس کی وجہ سے اپنی زبان ہم بند نہیں کریں گے, اپنی رائے دے دیں. دس واز دی کانسٹیٹیوشن آف حزب اللہ. ذہنی فکری اخلاقی روحانی تیاری وہ, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور نظم کی پابندی بیعت. اور اس کی مشق کیا ہے؟ یہ اگلا سٹیپ جو تھا حضور کا, اگلا کیا ساتھی تھا. پورے 12 برس مکے میں حکم یہ رہا ہے, چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ریز یور ہینڈز, تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں, کوئی جوابی کارروائی نہیں, نتھنگ, ناٹ ایون ان سیلف ڈیفینس. تو جا رہی ہے تو بہت دور کی بات ہے. اس حکم پر عمل اتنا مشکل تھا کہ یہی ٹریننگ بن گئی ہے سب اطاعت کی عادت. ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے, بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. آپ اندازہ کیجئے, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ جمع ہے ایک جگہ پر, قریش کے سردار, ہنسی ٹھٹا بھی ہو رہا ہے, لاؤ آئے ذرا اسے بلاؤ خباب کو. بلا لیا گیا, ان کی نگاہوں کے سامنے دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا دیے گئے. کہا اتار دو کرتا, اتار دیا, لیٹ جاؤ, لیٹ جاؤ. کمر کی کھال جلی, چربی پگلی, اس سے انگارے ٹھنڈے. اب آپ سوچئے, ایک ایسا شخص ڈیسپریٹ, جسے معلوم ہے کہ میرے تو یہ مجھے روسٹ کرنے چلے ہیں, اجازت ہو تو 2-4 کو مار کر تو مرے گا نا. آپ کہیں بلی کو بھی گھیر لیں کارنر میں اور اسے پتا چلے کہ میرے لیے راستہ کوئی نہیں, تو آپ پر جھپٹے گی کہ نہیں؟ بلی اجازت نہیں. کس قدر ڈسپلن, آپ سوچئے کس قدر قوت ارادی ہوگی اس وقت, کس قوت ارادی کے ساتھ خباب انگاروں پر لیٹے ہوں گے, اور کس قوت ارادی کے ساتھ انہوں نے برداشت کیا ہوگا. یہ پرسیکیوشن کا دور سیرت کی تاریخ کا اہم چیپٹر ہے. تفسیر میں تو نہیں جا سکتا, واقعات تو میں صرف ایک ہی بتا سکتا ہوں, جو کچھ ہوا ہے صحابہ کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ یہ ٹارچر, ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر ٹارچر ہوئے. حضرت سمیہ, یاسر اور ان کا بیٹا عمار, 3 تھے یہ ایک خاندان کے افراد. اور عجیب ان کی کہانی ہے, حضرت یاسر یمن کے رہنے والے تھے, انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ مکے میں نئے نبی کا ظہور ہونے والا ہے, تو یمن سے مکے آئے. اب مکے میں تو رہ نہیں سکتے جب تک کہ کسی قرشی سردار کے علیف نہ بنے, جیسے آج بھی آپ کو معلوم ہے عرب میں آپ کا ایک کاروبار نہیں کر سکتے، کوئی کفیل سعودی ہونا ہوگا آپ کا. تو ابو جہل کا چچا تھا، وہ ذرا شریف انسان تھا، اس کے بن گئے حلیف اور رہے، اور ان کی کنیز تھی حضرت سمیہ، ان سے نکاح کر دیا اس کی اجازت سے، اللہ نے بیٹا دیا عمار. اب وہ فوت ہو گیا، اب ابو جہل کو اختیار حاصل تھا ایک سارا. اب اس نے جو ٹارچر، یہ مان لیا کیوں جو ٹارچر کیا ہے، ایک ستون سے باندھا حضرت عمار کو، ان کے سامنے لا کے لٹایا ان کی ماں کو اور ننگا کیا، انہوں نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے، چیخے چلائے، جسم کو داغا کھینچے، یہاں سے داغا، وہاں سے داغا، یہاں سے داغا، وہاں سے داغا. ابو جہل تنگ آ گیا کسی طرح، یہ عورت اس کے اندر کتنی ہمت ہے، کسی طرح اس کلمہ توحید کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں. تو ایک کوئی چھوٹی سی مورتی ہاتھ میں تھی، وہ اس کی طرف کر کے کہا، ایک دفعہ کہہ دو چلو سمیہ یہاں اس میں بھی کچھ ہے، ٹھیک ہے تم جس خدا کو مانتی ہو مانو، اس میں بھی کچھ ہے. حضرت سمیہ نے تھوک دیا، اس پر غصے میں آ کے برچھا شرمگاہ میں مارا، اور یاسر کے ساتھ کیا کیا، چار سانڈ اونٹ رسے بندے ہوئے، ایک رسے سے ایک بازو باندھا، دوسرے سے دوسرا بازو، تیسرے سے ایک ٹانگ، چوتھے سے دوسری ٹانگ، انہیں جو دڑایا ہے تو جسم کے تیسرے ہو جائے. باہر آ گئے ایک، کاش اللہ توفیق دے، سیرت تو پڑھی ہے آپ، یہ جلسے منعقد کرنے سے اور صرف جلوس نکالنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. بہرحال اس کے بعد ایک نیا چیپٹر جو کھلا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سختیاں آئی ہیں، تین سال تک شیب بنی ہاشم میں قید رہے پورے بنی ہاشم. شیب کہتے ہیں گھاٹی کو، دو پہاڑیوں کے درمیان جو تنگ راستہ ہے، شیب بنی ہاشم بھی کہتے ہیں اس کو، شیب ابی طالب بھی کہتے ہیں. ادھر بھی ایک دروازہ کہہ دیجیے اس کا ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی پہرا، ادھر بھی پہرا، کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جائے گی، ٹوٹل بلاکیج. اور چونکہ ابو طالب کو الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ یا تو اپنے بھتیجے سے علیحدہ ہو جاؤ، اور یا ٹھیک ہے پھر ہم تمہیں بھی اور تمہارے بھتیجے کو بھی تمہارے پورے خاندان کے ساتھ جھونکتے ہیں اس شیب بنی ہاشم کے اندر. تین سال تک مکے کا سورج، چھت کوئی نہیں اوپر، کچھ وہاں کی دھوپ، پہاڑوں کی تپش، کھانے کو کچھ نہیں، بنو ہاشم کے پھول جیسے بچے بلبلا رہے ہیں بھوک سے، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سوکھے چمڑے ابال کر ان کا پانی ان کے حلق میں چپکا دیا جائے. دس یہ سختیاں یہ نہیں ہے. بہرحال مجھے تو اپنے مضمون کو مکمل کرنا ہے. پہلا مرحلہ یہ تھا دعوت بدریہ قرآن، تنظیم بدریہ بیعت، تزکیہ تھرو قرآن، اور پیسیو ریزسٹنس، ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹو، لیکن جوابی کارروائی کوئی نہیں. اب یہاں ایک میں فلسفہ انقلاب کی بات اور آپ کو بتاؤں، یہ ظلم تشدد تو کیا ہے قریش نے، سوال یہ ہے کہ تصادم کا آغاز کس کی طرف سے ہوا، یہ ہے جواب. فرمان جی، جس نے کہا یہ غلط ہے، تمہارا نظام غلط ہے، ظالمانہ ہے، تمہارے عقائد غلط ہیں، تمہارے معبود غلط ہیں، اسی نے کیا ہے نا. ورنہ پہلے تو جو بھی تھا، تالاب جو ہوتا ہے اس کی سطح جو ہے ہموار ہے، جو غلام تھے وہ بھی اپنی قسمت کے اوپر راضی تھے، بھائی ہماری قسمت ہی ہے راضی برضا، جنہوں لوٹا جا رہا تھا وہ بھی، بھائی یہ قریش ہے، یہ اگر غلطی کرتے تو کیا کریں، ہمارے سارے جو معبود ہیں ان کے گھر میں رکھے ہوئے، یہ 360 بت کن کے تھے، سوچے کبھی آپ نے، یہ کٹھیوں کے تھے، ہر قبیلے کا بت رکھا ہوا ہے وہاں، گویا کہ وہ ہاسٹیج ہے ان کے پاس، جب چاہیں گے توڑ کر پھینک دیں گے باہر، لہذا ان کے قبیلے پر، ان کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا. تو حسن میں ان آغاز جو ہوتا ہے وہ انقلابیوں کی طرف سے. اب میں دوسرے تصادم کی بات کر رہا ہوں، جب مسلح تصادم شروع ہوا وہ کس نے کیا. اب اس میں ظاہر بات ہے کہ میں طائف کا سفر، غار ثور کی روپوشی اور ہجرت کا، اس کے واقعات تو بیان نہیں کر سکتا تھا، وہ تو پھر لمبی ایک داستان چاہیے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حال خاص پیدا کر دیا کہ مدینہ منورہ میں ابھی حضور کے قدم نہیں پہنچے، اور وہاں دونوں قبیلے جو عرب تھے وہ ایمان لے آئے. حضور طائف گئے تھے، وہاں سے ناکام آئے تھے. اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اس کو یثرب کو بننا ہے مدینہ النبی. چند باتیں بتا دوں اس سلسلے میں بھی، یثرب کی تاریخ کیا ہے. یثرب اوریجنلی یہودیوں نے آباد کیا، یہ عربوں کا شہر نہیں تھا. یہ جب یہودی نکلے ہیں مصر سے تو بہت سے قبائل کے بارے میں بعد میں پتہ نہیں چلتا کہاں چلے گئے. دی لاسٹ ٹرائبس آف دی ہاؤس آف اسرائیل، معلوم ہوتا ہے کوئی ایک قبیلہ یا دو یہاں آ کر آباد ہو گئے. اور میرا گمان یہ ہے کہ ان کے علم میں ہوگا کہ آخری نبوت اور رسالت کی دو جگہ یہی ہے، اللہ عالم. اس کے بعد جب یمن کا بند ٹوٹا ہے صد معرب، تو وہاں سے جو آبادی کی شفٹنگ ہوئی ہے، تو یہ دو قبیلے آ کر مدینے میں، ان کی اجازت لے کر، قریش کی یہودیوں کی، یہ اوس اور خزرج جمع ہو گئے، یہاں آ کے آباد ہو گئے. اب یہ پانچ قبیلوں کا شہر ہو گیا، آپس میں حلیف بھی تھے، اور اوس اور خزرج کا مقابلہ رہتا تھا. لڑائی ان کی 100 سال کی ایک لڑائی ہے، یعنی نسل بعد نسل چلتی جا رہی ہے. یہودی بھی کبھی ان کی طرف سے ہو کر لڑتے تھے، کبھی ادھر سے، اور یہودیوں کو بار بہت پڑتی تھی. وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو، اور وہ ہمارا علم بتاتا ہے کہ آخر الزمان کا نبی جو ہے اب ظاہر ہونے والا ہے، جب وہ آئے گا ہم اس کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے. یہ عربوں نے سن رکھا تھا، اوس اور خزرج کے لوگوں نے. تو جس سال میں آب الحزن، جس کو آپ نے کہا، جس میں ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، خدیجہ کا بھی، ایک طرف حزن کے وہ یوں سمجھیے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، ایک طرف امید کی کرن کیا ہوئی. اسی سال حج میں حضرت کے ساتھ آدمی ایک گھاٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور گئے، دعوت پیش کی، میں نبی ہوں. انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے پہ دیکھا، معلوم ہوتا یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر کرتے یہودی. تو اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے آؤ، تم لے آؤ. دس از دی بیک گراؤنڈ. پھر اگلے سال 15 آ گئے. اب انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی دیجیے جو ہمیں قرآن پڑھائے، کیونکہ آپ سے تو ملاقات ایک سال کے بعد ہوگی، سوائے حج کے ایام ہی میں وہاں سفر ہو سکتا تھا کیونکہ جنگ بند ہو جاتی تھی. آپ نے مصعب بن عمیر اور اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم دونوں کو بھیج دیا، جاؤ انہیں قرآن پڑھاؤ. حضرت مصعب بن عمیر کا نام پڑ گیا بکری، پڑھانے والا بکری. ایک تو آپ کہتے ہیں قاری پڑھنے والا، بکری پڑھانے والا، جو قرا کا استاذ ہوتا ہے مقری کہلاتا ہے. المقری المصری العظیم محمود خلیل الحضوری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا مقری. اگلے سال 75 آ گئے، بیعت ہو گئی، بیعت اقبا ثانیہ جو ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے. ان کا کہ نبی، اگر یہ آپ کے جان کے درپے ہیں آپ ہمارے ہاں آ جائیے، اگر یہ وہاں پر بھی حملہ کیا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال. مدینے جانے کے بعد آپ نے صرف 6 مہینے لیے، امن کے 6 مہینے. 3 کام کیے، مسجد نبوی تعمیر کی، ایک مرکز بن گیا، پارلیمنٹ بھی وہی تھی، دارالندوہ بھی وہی تھا، وہ مسجد بھی تھی، وہ خانقاہ بھی تھی، وہ یونیورسٹی بھی تھی، جو بھی تھی وہی تھی. نمبر 2، ایک انصاری ایک مہاجر بھائی بھائی کر کے، تاکہ یہ دونوں طبقات علیحدہ علیحدہ نہ رہے. نمبر 3، یہودیوں کو آپ نے ایک معاہدے میں جکڑ لیا کہ اگر مدینے پر حملہ باہر سے ہوا کسی نے کیا تو اس کا دفاع ہم سب مل کر کریں گے ایک امت بن کر. یہ تین ہیں جس کو کہ منٹگمری واٹ جو ہے اس نے جو دو کتابیں لکھی ہیں محمد المکہ محمد المدینہ، محمد المدینہ جو اس کی کتاب ہے اس نے اس قدر تعریف کی ہے حضور کی کہ شاید میں نہیں سمجھتا کہ آج تک کسی مسلمان مصنف نے کی ہو. آپ کی دور اندیشی، آپ کی معاملہ فہمی، آپ کی پلاننگ، آپ کی سپہ سالاری، آپ کی موقع شناسی، سپر نیچر. بہرحال اس کے بعد سے آپ نے شروع کیا ہے مسلح تصادم خود محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے یہاں انگریزی دور میں جو لکھی گئی ہیں سیرت کی کتابیں خاص طور پر علامہ شبلی، انہوں نے بڑا اپولوجیٹک انداز اختیار کیا ہے. بعض نے کہا نا نہیں نہیں یہ تو دفاعی جنگ تھی، وہ تو وہ آئے تھے پہلے چڑھ کر. نہیں بالکل بکواس ہے. غزوہ بدر سے پہلے آٹھ مہمیں ہیں جن میں چار میں حضور بھی گئے تو وہ غزوات ہیں، اور چار وہ ہیں کہ جن میں حضور نہیں تھے انہیں سرایا کہتے ہیں. اور یہ مہمیں کس لیے تھے؟ نمبر ایک، قریش کے کاروان جو گزرتے ہیں مکہ بدر سے قریب سے روکو انہیں. اس کو آپ کیا کہیں گے جدید اسلام میں؟ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ. نمبر دو، جہاں حضور گئے وہاں کے قبیلے سے اب آپ نے مصالحت کر لی. اگر وہ پہلے حلیف تھا قریش کا، آج ہو گیا حضور کا، یا کم سے کم اس نے کہا صاحب نہ ہم آپ کے ساتھ نہ ان کے ساتھ، ہم نیوٹرل رہیں گے. دونوں حالتوں میں قریش کا زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش از ڈیمینشنگ. یہ ہے وہ عظیم جو پلاننگ اور سیاست دانی، اس کے اوپر جنگ ہوئی ہے. پہلا مشرق مارا گیا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں نخلہ کے وقاب پر، اور جو بہت بڑا قافلہ لے کر گئے تھے ابو سفیان، میں تعظم سے نام لوں گا، بعد میں ایمان لیا، اس وقت تو کافر تھے. اس کا پیچھا کیا تھا حضور نے اس قافلے کا. وہ قافلہ بنایا گیا تھا، تمام جو مہاجرین تھے ان کے گھر کا سارا سامان لوٹ کر اس سے وہ فنڈ ریز کیا گیا تھا، جس سے ایک بہت بڑا جو ٹریڈ کیروان میں تیار کیا گیا. اب وہ واپس آ رہا تھا، اس نے ایس او ایس کال بھیج دی مکے کہ میرے قافلے کو خطرہ ہے محمد کے لوگوں سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی حفاظت کا سامان کرو. اور مال بہت تھا اس کے قافلے میں، یہاں تو تبر جنگ بن گیا. اس وقت تک وہاں ایک بحث چل رہی تھی، ایک ہاکس تھے ایک ڈبز تھی. ہاکس یہ کہتے تھے جاؤ مدینے کے اوپر حملہ کرو، ختم کرو محمد کو. اور اس کے ساتھ یہ ابو جہل سردار تھا اس کا، ابو معید حقبہ ابن ابی معید سردار تھا. ایک سینئر آدمی تھا شریف النفس قطبہ، اور ایک حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ کے کچھ خالہ زاد والے بن بھائی بھی تھے. ایمان تو نہیں لائے تھے اس وقت تک، بعد میں ایمان لائے ہیں صاحب. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں بھائی یہ تمہاری طرف سے تو چلے گئے. اب ظاہر بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی نچلے تو نہیں بیٹھیں گے، انہوں نے یہی دعوت وہاں پھیلانی ہے، وہاں تصادم ہونا ہے. اب اگر بقیہ عرب محمد کو ختم کر دیں تو جو تم چاہتے وہ ہو جائے گا، اور تمہیں اپنے بھائیوں کی تلواریں خون کے اندر رنگین نہیں کرنی پڑے گی. آخر تمہارے بھائی ہیں کیا محمد عبداللہ ابن عبد المطلب نہیں ہے؟ کیا ابو بکر بنو تیم میں سے نہیں ہے؟ کیا عمر بنو عدی میں سے نہیں ہے؟ یہ علی کون ہے؟ ابو طالب کا بیٹا ہے بھائی، ہمارے بھائی ہیں. حمزہ کون ہے؟ عبد المطلب کا بیٹا ہے. تو ہم کیوں اپنے بھائیوں کی خون سے اپنے تلواروں کو رنگین کریں؟ باقی عرب نبٹ لیں گے اس سے. اور اب یہ اس شخص کی جو ہے سیاست دانی کا کی انتہا ہے. اور اگر محمد عرب پر غالب آ گئے تو کیا ہوگا؟ ہماری حکومت ہو جائے گی عرب پر. سوچا آپ نے اس بات کو؟ اگر ہمارا بہے کہ نہیں، اس کے بعد یہ سب عرب ایمان لے آئے کہ نہیں، اس کے بعد حکومت ان کی بنی کہ نہیں؟ اگر محمد سب کو ختم کر دے بقیہ عرب کو، ہماری حکومت، اور اگر عرب ختم کر دے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو ٹھیک ہے جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، لیکن تمہیں اپنی تلواریں جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کے خون سے رنگنی نہیں پڑے گی. Now this is 6 years long war. اس میں بیٹلز ہیں یہ. بیٹل آف اوہد، بیٹل آف بدر، بیٹل آف احزاب، بیٹل آف دی کیو، ایٹسٹرا ایٹسٹرا ایٹسٹرا، بٹ اٹ واز اے سکس ایئر لانگ وار. اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن یہ تصادم، یہ دو طرفہ تصادم تھا جس میں الرحیق المختوم ایک ناقادہ کتاب آئی ہے جو سیرت کے موضوع پر میرے نزدیک بڑی مستند کتاب ہے. انہوں نے تعداد دیے 259 صحابہ شہید ہوئے اور 960-65 کے قریب جو ہے جو مشرک ہیں وہ مارے گئے کل اتنے. لیکن نتیجہ پھر کیا نکلا؟ جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان ظہور، دین غالب ہو گیا. اب آخری بات کر رہا ہوں، اس کا تعلق اس سے ہے جو میں نے کہا تھا. نمبر 3، رسالت کی تکمیل کا ایک پہلو کیا ہے؟ یہ عالمی رسالت تھی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عرب کے لیے نہیں تھی. یہ کون کرے گا؟ یہ کام وہ ہے جو حضور اپنی امت کے حوالے کرتے ہیں. خطبہ حجۃ الوداع میں قرآن حوالے کیا، پہلے گواہی لی، الا هل بلغتو، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور صحابہ نے بیک زبان کہا، انا نشهد انك قد بلغت الرسالتا واديت الامانتا ونصحت الامتا وكشفت الغمتا. پھر نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر انگشت شہادت سے پہلے آسمان پھر لوگوں کے، اللہم اشهد، 3 دفعہ اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں میں نے تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا. اب فرمایا، فلیبلغ الشاهد الغائب، اب جو یہاں ہیں یہ بوجھ ان کے کندھوں پر ہے. اب میں سبک دوش ہو گیا، یہ بوجھ میرے کندھے سے اتر کر، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ آ گیا تمہارے کندھوں پر، اب تمہارا کام اسے پہنچانا ایک ایک فرد نوع بشر تک، اور اگر امت نے نہیں پہنچایا تو امت مجرم ہے. نمبر 2، اب اس کی عالمی سطح پر تکمیل دوبارے ذمہ. آغاز آپ نے کر دیا، غزوہ موتا ہوا، شام میں جنگ ہوئی، پھر غزوہ تبوک ہرکل سامنے نہیں آیا، پھر جیش اسامہ تیار تھا جب آپ کا انتقال ہوا ہے. گویا کہ انٹرنیشنل لیول پر اس انقلاب کی توسیع کا عمل حضور نے شروع کر دیا. یہ انقلاب کا خاصہ ہوتا، کسی ایک ملک میں آتا ہے پھر پھیلتا ہے. روس میں انقلاب آیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، پورا مشرقی یورپ، چین، ادھر ہندوستان کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ بنگال کے اندر کمیونسٹ کی حکومت رہی ہے، پھر لیٹن امریکہ کہاں تھا، جمہوریت کا انقلاب کہاں آیا تھا، فرانس میں، پھر پوری دنیا میں پھیل گیا. اس حضور کا انقلاب نذیر نبا عرب میں، پھر 3 خلافتوں کے دوران اس کی توسیع ہوئی، چوتھی میں نہیں ہو سکی، 20 برس تک توسیع ہوئی ہے، بلکہ 22 برس تک، 2.5 برس حضرت ابو بکر کے، 10 برس حضرت عمر کے، اور 12 برس پھر حضرت عثمان کے. لیکن حضرت عثمان کے آخری 2 سالوں میں فتنہ اٹھا، عبداللہ ابن سبا کا اٹھایا ہوا فتنہ، الفتنۃ الکبریٰ، حضرت عثمان شہید ہوئے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارا جو دور خلافت ہے وہ باہمی خانہ جنگی کی نظر ہو گیا. وہ جو گاڑی چل رہی ہوتی ہے اور موشن ٹوٹ جائے، موشن ٹوٹ گیا، پھر ورنہ صورت کیا تھی، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، بہت دی سپریم پاورز آف دیٹ ٹائم، ایران کا نام و نشان نہیں، اور روما کا 3 ٹانگیں تھی، اس کی 2 ٹانگیں توڑ دی گئی، 1 رہ گئی، ایک ٹانگ یورپ میں تھی، ایک ٹانگ شمالی افریقہ میں تھی، ایک ٹانگ ویسٹ افریقہ ویسٹ ایشیا میں تھی، ویسٹ ایشیا کی ٹانگ گئی، شمالی افریقہ کی ٹانگ گئی، اور آکسس سے اٹلانٹک تک اللہ کا دین غالب ہو گیا. لیکن ہنوز بعثت محمدی کا مقصد مکمل نہیں ہوا. یہ تو تب ہوگا جب پوری نوع انسانی پر اللہ کا دین غالب ہو، اس لیے کہ آپ بھیجے گئے دین کے غلبے کے لیے، اور آپ بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے، اور یہ ہونا ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی اس کے بغیر. اگرچہ اس سے پہلے ابھی ہمارے جرائم کی بہت بڑی سزا ہمیں مل گئی، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پر میری بڑی تقریریں ہیں، لمبی کیسٹس ہیں، آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، کیا حالات ہیں. میری کتاب ہے حقیقت خلافت، اس میں وہ احادیث بھی ہیں جن کی خبر دی حضور نے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے پوری دنیا پر نظام خلافت اللہ بحاج نبوت قائم ہوگا، اور تب حضور کا مقصد بعثت بتمام و کمال پورا ہوگا. ورنہ تاحال تو ظاہر بات ہے کہ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان اگر اسے حضور سے محبت ہے تو سوچے میری نسبت حضور کے ساتھ کیا ہے.
ساری تکلیفیں جو آ سکتی تھی برداشت کی، حضور کے پورے عمل میں معجزات کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر. آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل کو بھوک لگی تھی، بنو سلمہ اتار دیا، غزوہ خندق میں اترا نہیں، غزوہ تبوک میں اترا نہیں، اور تو اور شیب بنی ہاشم میں اترا نہیں. برداشت کرو، جھیلو. انسانی ہمت، انسانی محنت، انسانی جد و جہد، انسانی اسٹرگل، انسانی قربانی، اس سے یہ کام ہوا ہے. آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن اس کے لیے مجھے اور آپ کو طے کرنا ہوگا کہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ہم اسے سمجھیں کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس کے لیے پھر کام آپ کو کرنا ہوگا. یہ ارادہ ہو جائے پھر دیکھیے کون کون سی جماعتیں ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ دین کے لیے اور دین کا انقلاب برپا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں. ان کی میتھڈالوجی کیا ہے، ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے، ان کا طریق تنظیم کیا ہے. ان کے قریب ہو کر دیکھیے کہ ان میں سے خوشبو، خلوص کی خوشبو آتی ہے یا نہیں آتی ہے. لیکن یہ سمجھیے یہ آپ کے کرنے کا کام ہے، یہ محنت بھی آپ کریں گے تو یہ بھی جہاد کا حصہ ہے. تلاش ہے آپ. ہاں اس کی ضمانت حضور نے دی ہے، علماء کرام یہاں موجود ہیں، پوچھ لیجئے. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ دنیا میں کوئی مسلمانوں میں ایک جماعت بھی حق والی نہ ہو. لا تزالوں کی امتی طائفۃ القائمین علی الحق. تلاش کرنا آپ کا کام ہے. بس میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، وقت بہت کافی ہو گیا ہے. میرا اصل میں یہ تقریباً پورا مہینہ بہت ہی سخت مصروفیت میں گزرا ہے، اور میں بڑی دوائیں ایسی کی جو ویسے میں خود جانتا ہوں ڈاکٹر ہوں کہ وہ مضر ہیں، لیکن میں استعمال کر کے وہ مشکل اپنے یہ پروگرام پورے کر رہا ہوں. بڑھاپا بھی ہے، سب کچھ عوارض بھی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ جس کے دل میں کوئی جوت جاگ جائے، جس کے دل میں کوئی شعلہ بھڑک اٹھے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کب کس کے دل کے اندر کوئی آرزو پیدا ہو جائے، کوئی امنگ پیدا ہو جائے. آخر وہ بھی انسان تھے، حضور بھی انسان تھے، حضور کو بھی تکلیف پہنچی ہے. حضور کو بھی جب کہا گیا پاگل ہو گئے، مجنون ہو گئے، تو قرآن کی گواہی ہے کہ اے نبی ہمیں معلوم ہے آپ کا سینہ بھیجتا ہے جب آپ سنتے ہیں یہ. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. آپ کا سینہ بھیجتا ہے، لیکن اے نبی برداشت کیجیے. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اور جب خاندان یاسر پر ہو رہا تھا سارا ٹارچر، حضور پاس سے گزرتے تھے، فرماتے تھے اصبروا یا علی یاسر فإن موعدکم الجنة. اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، تمہارے تو استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں جنت میں. اگر ہمارا وہ یقین ہو ایمان پر، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت، نبوت اور رسالت کی تکمیل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس تقدیر کا مظہر ہدایت کا کامل ہو جانا قرآن میں اور پھر محفوظ ہو جانا، نظام بہترین قائم کل کا کل مکمل ہو جانا دین حق کی شکل میں، اور رسالت پوری نوع انسانی کے لیے. ایک مرتبہ حضور نے وہ سب کچھ کر کے دکھا دیا اور گویا کہ ہم پر حجت قائم ہو گئی. اب یہ ہے کہ ہم اس میں کس حد تک اپنے آپ کو لگانے کو تیار ہیں. فیصلہ کریں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین و بذلک امرت وانا اول المسلمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.